أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين فإنه ناصر وخير معين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایدن محترم، ہماری گفتگو امام خمینی کے سیاسی افکار و نظریات کے بارے میں ہو رہی تھی، اور اب تک جو تین گفتگو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس میں ہم نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے تین بنیادی چیزوں کو بیان فرمایا ہے، اور آج اس کی چوتھی گفتگو آپ سماعت کر رہے ہیں کہ جس میں ہم نے فلسفی معرفت کے اصول، جس میں معرفت شناسی، ہستی شناسی، انسان شناسی کے اصول بیان کیے، پھر ہم نے کلامی انداز سے جو ہے وہ آپ کے سامنے اس چیز کو بیان کیا، امام خمینی کے کلامی اصول و قوانین کیا تھے، اور اس کے بعد جو ہے آج جو چوتھی گفتگو آپ سماعت کر رہے ہیں وہ ہے امام خمینی کے فقہی اور اصولی اصول، قوانین اور ضوابط. اس لیے کہ ہم آپ کے سامنے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ امام خمینی کے سیاسی افکار و نظریات، ان کے فلسفی، ان کے اصولی، ان کے دینی، ان کے کلامی، ان کے عرفانی اصول و قوانین پر قائم ہیں، اور جب تک ان کو نہ سمجھا جائے ہم امام خمینی کے سیاسی افکار و نظریات کو نہیں سمجھ سکتے. اس لیے کہ امام خمینی کی سیاست، یا امام خمینی نے دین اسلام کی سیاست کو جس انداز سے بیان کیا، وہ دنیا کا کوئی قانون نہیں کہ آج ہے کل نہیں ہے، نہیں، بلکہ کسی چیز کا حلال ہونا یا حرام ہونا یا جائز ہونا، تعلقات کا استوار کیا جانا یا قطع تعلق کرنا، حکومت کو چلانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، بلکہ در حقیقت یہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جس میں دین کی بنیادوں کا علم ہونا چاہیے، اور یہ وہی شخص کر سکتا ہے جو ایکسپرٹ ہو دین کا، جو مجتہد تمام معنی میں ہو. پس اس بنا پر امام خمینی بھی ان اصولیوں میں سے، فقہا میں سے ہیں کہ جو اپنے اصول و قوانین سے در حقیقت ایک انچ بھی ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جتنا ہم امام خمینی کے خصوصاً فقہی اور اصولی قواعد و ضوابط اور اصول و قوانین کو سمجھیں گے، ہمارے لیے انفرادی اور اجتماعی دونوں سطح میں امام خمینی کے اقدامات کو، خصوصاً حکومتی سطح پہ امام خمینی کے اقدامات کو سمجھنے میں بہت زیادہ مدد ملے گی. جس سے گفتگو آئے گی تو ہم بات کریں گے کہ حکم حکومتی ایک اصطلاح ہے جس کو استعمال کیا گیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ زمان غیبت میں چونکہ امام موجود نہیں ہے، لہذا امام سے رابطہ بھی نہیں ہے. جو ابتدائی علماء تھے ان کی ہمیں اجتہاد ان معنی میں نظر نہیں آتا، لیکن بہرحال ان کے ایک اصولی اجتہاد تھا جس کے تحت وہ استنباط و حکم شرعی کیا کرتے تھے. لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا چلا گیا، قانون وضع ہوتے رہے، مسائل مستحدثہ یعنی جدید مسائل پیدا ہوتے رہے، جس کی وجہ سے علماء نے تحقیق کی روایات اور قرآن سے، اور وہ اصول چارگانہ جو ہیں ان سے کچھ اصول وضع کیے جن کے تحت جو ہے ہم حکم شرعی میں کے استنباط میں ان سے استفادہ کرتے ہیں. پھر جو شیعہ فقہا تھے وہ دو حصوں میں تقسیم ہوئے، ایک اصولی تھے، انہی سے ایک شاخ نکلی، وہ ہے اخباری. اخباری جو اصولی علماء تھے وہ حجیت عقل پر، کہ عقل حجت ہے، اس پر اصرار کرتے تھے، یہ ان کا عقیدہ تھا اور اس پر قائم تھے. جبکہ اخباری جو تھے وہ عقل و شریعت کے ساتھ ہونے اور ملازمت کو قبول نہیں کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ احکام اسلامی کے لیے عقل کو اختیار نہیں ہے، کہ عقل انسان کی کہ وہ استنباط و حکم شرعی کے لیے دخل اندازی کرے، یہ صرف اہل بیت علیہم السلام کا کام ہے، جو عقل کل تھے یہ انہی کا کام ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں احکام اسلامی میں کوئی لچک موجود نہیں ہے، جو کچھ بھی روایت میں بیان کر دیا وہ کر دیا، جدید مسائل میں ان کے پاس کوئی رائے حل موجود نہیں ہے. زمان اور مکان، ٹھیک ہے، حالات اور واقعات اور ٹائم کے تقاضے جو ہیں ان کے مطابق ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ پھر خود اصولی علماء میں بھی کچھ تقسیم ہوئی ہے، اور لیکن جو لوگ حقیقی معنی میں حجیت عقل پر قائم تھے وہ اس تقسیم میں بھی قائم رہے، اور ان میں جزئی اختلافات موجود تھے کہ جہاں پر اس کی ڈیٹیل بیان کرنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایک خاص ایک الگ موضوع ہے جس کو خاص پیرائے میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام خمینی ان اصولی فقہا سے تعلق رکھتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اصولی قوانین پر اور قواعد پر تکیہ کرتے ہوئے فقہی احکام کے استنباط میں حجیت عقل کی حکمرانی کو تسلیم کیا ہے، اور مسائل مستحدثہ یعنی جدید ترین مسائل میں کہ جو امت کو پیش آ رہے ہیں، ان مسائل کے حل کے لیے امام خمینی در حقیقت انہی اصول و قوانین کے تحت جو ہے وہ عمل پیرا ہوتے ہیں، اور امام خمینی کی یہی فہم و فراست جو ہے انہیں دوسرے تمام فقہا سے حتی اصولی فقہا سے بھی ممتاز کرتی ہے۔ اب آتے ہیں کہ وہ کون سے اصول ہیں کہ جن کو امام خمینی نے در حقیقت اپنے فقہی و اصولی قواعد میں شامل فرمایا ہے۔ اب یہ خدمت میں عرض کروں، تقریباً معذرت چاہتا ہوں، 7 نکات ہیں کہ جو ہم یہاں پر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پہلی چیز وہی مشترک نقطہ ہے تمام اصولی فقہا میں، وہ ہے حجیت عقل، کہ عقل حجت ہے، کل ما حکم به الشارع حکم به العقل، جس چیز کا حکم شارع شریعت کرتی ہے عقل اس کی تائید کرتی ہے، جس چیز کی جس حکم جو ہے وہ عقل کرتی ہے شریعت اس کی تائید کرتی ہے۔ یہ عقل سے مرد ایک عام انسان کی آلودہ گناہ عقل نہیں، مغلوب عقل نہیں ہے، بلکہ وہ عقل جو گناہوں سے پاک ہو، جو علم کے تحت ہو، جو علم رکھتی ہو کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اور دینی تعلیمات کی روشنی میں مفسدہ اور مصلحہ کو پہچان کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور ہنر اس کو آتا ہو، وہ مراد ہے، یعنی مغلوب عقل مراد نہیں ہے۔ اب اس میں بھی گنجائش ہے کہ کس طریقے سے اس کو بیان کیا جائے، لیکن چونکہ ایک دقیق فقہی موضوع ہے لہذا اس کو صرف اسی حد تک ہم بیان کر رہے ہیں، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر اس کو بیان کریں گے کہ حجیت عقل سے کیا مراد ہے۔ حجیت عقل یعنی کتاب، سنت، اجماع اور عقل، ان چاروں کو ایک ساتھ رکھا گیا ہے کہ یہ استنباط حکم شرعی میں کتاب خدا، سنت رسول و معصومین علیہ السلام، عقل اور اجماع، تمام فقہا کا اجماع، یہ وہ چار منابع ہیں استنباط حکم شرعی کے، اور یہاں پر فقہا نے عقل و شریعت کے رابطے کو نہ ٹوٹنے والا قرار دیا ہے، اور کہا کہ ان دونوں کے درمیان ایک ایسا رابطہ ہے جو کبھی ختم ہونے والا اور ٹوٹنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ جو کچھ بھی عقل کہتی ہے شریعت اس کی تائید کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور جو کچھ بھی شریعت حکم کرتی ہے عقل اس کی تائید کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کو مستقلات عقلیہ میں شیخ محمد رضا مظفر نے اصول الفقہ الاسلامی میں بیان کیا ہے، وہاں جا کے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک اور چیز جو عقل کے علاوہ بھی ہماری یہاں ایک قانون کی سی حیثیت رکھتی ہے، حکم قطعی کی حیثیت رکھتی ہے، جو قانون شرعی کو در حقیقت اس کے استنباط میں بنیادی کردار ادا کر سکتی ہے، وہ در حقیقت اس کی حجیت کو تسلیم کرنا ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اور یہ چیز جو ہے وہ یا عمومیت دے گی یا خصوصیت دے گی یا مقید کرے گی یا محدود کرے گی۔ جب حجیت عقل کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر جو مختلف دوسرے فقہا ہیں ان میں کچھ علمی اختلاف پایا جاتا ہے جزئی طور پر، اور اس کو جو ہے بیان کیا جاتا ہے، لیکن مجموعاً نتیجے کے طور پر سب ایک ہی طریقے سے عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پہلا نقطہ حجیت عقل کا تھا، دوسرا نقطہ جو امام خمینی کے فقہی اصولوں کے لیے لازم و ضروری ہے کہ جس پہ امام خمینی کے فقہی اصول قائم ہیں، وہ ہے زمان و مکان میں اجتہاد کا کردار، ان حالات و وقت میں، ان شرائط و کنڈیشنز میں، اس وقت اور اس زمانے میں، اس ٹائم میں، اس ایرا میں اجتہاد کا کیا کردار ہے؟ بہت بنیادی کردار ہے اجتہاد. فقہی اور اصولی علماء کے لیے ایک باعث امتیاز سمجھا جاتا ہے، ایک پلس پوائنٹ سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ فقہ شیعہ اس اجتہاد کی اساس و بنیاد پر نئے سے نئے مسائل کا اسلامی حل دینے کے لیے ہم وقت تیار ہیں، برخلاف اصولی کے جن کے اصلاً یہ چپٹر ہی بند ہے، اور اہل سنت کے یہاں کہ جن کے یہاں ترقی یافتہ فقہ نہیں ہے اور ان کے اجتہاد کا دروازہ بند ہے، اس بنا پر ان کے یہاں ہمیں فقہی طور پر جو ہے وہ ایک رکود و جمود نظر آتا ہے. اجتہاد در حقیقت ایک علمی توانائی اور قدرت ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک انسان احکام فرعی کو احکام اصلی سے جدا کر سکتا ہے اور حکم شرعی کا استنباط کر سکتا ہے. امام خمینی اس بات کی تاکید کرتے تھے کہ معاشرے کے اور اسلامی حکومت کے تمام قوانین کو حل کرنے کے لیے مشکلات ایک ملک و کشور کو حل کرنے کے لیے لازم ہے کہ اجتہاد تمام معنی اور تمام فیلڈز آف لائف میں نظر آنا چاہیے. وہ اجتہاد جو مصطلح ہے، رائج و مروج ہے، دینی مدارس اور حوض علم قوم یا نجف میں یا دوسری جگہ، یہ جو مرسوم اجتہاد ہے یہ ناکافی ہے. یعنی کتابوں میں لکھا ہے اور آپ ریسرچ نہ کریں، آ کے اس کو بیان کریں تو لوگ آپ پہ ہنسیں گے. نہیں، ریسرچ ورک ہونا چاہیے. اجتہاد در حقیقت کیا ہے، آپ کی خدمت میں بات کروں، ایک ریسرچ ہے، ایک تحقیق ہے، ایک دروا کرنا ہے قرآن، سنت، اجماع اور عقل کی روشنی میں. تو امام خمینی تاکید کرتے تھے کہ جو اجتہاد جو ہمارے حوضوں میں ہے، کتابی اجتہاد ہے کہ جس میں ان قلت قلت کہا جاتا ہے، تم یہ کہو گے، میں یہ کہوں گا، تمہاری دلیل، ہماری یہ دلیل، نحن ابناء الدلیل اہل امانہ نبیل، کہ ہم دلیل کے فرزند ہیں، جہاں دلیل جائے گی ہم وہاں جائیں گے، اس کو تسلیم کریں گے. کہتے ہیں کہ یہ ناکافی ہے، اس کے لیے عملی طور پر مجتہدین کو میدان عمل میں آنا ہوگا. معذرت چاہتا ہوں. فرماتے ہیں کہ زمان اور مکان، حالات اور کنڈیشنز جو ہے وہ اجتہاد کی یوں کہوں کو اجتہاد کو معین کرنے میں، اس کے صحیح ہونے میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. ممکن ہے ایک مسئلے میں زمانہ قدیم میں ایک حکم موجود ہو، لیکن وہ آج ایک اجتماعی مسئلہ بن چکا ہے. پہلے ایک گلی کا، ایک کوچے کا اور ایک گاؤں کا مسئلہ تھا، لیکن آج وہ پوری دنیا کا مسئلہ بن چکا ہے. توجہ رکھے گا، ایسے موقع پہ کیا کریں؟ یہاں پہ اجتہاد زمان و مکان کی شرائط اور کنڈیشنز اور حالات کے تحت جو ہے وہ سامنے آتا ہے. تو ایسے مواقع پر اجتہاد اپنا کردار ادا کرتا ہے کہ پچھلے وقتوں میں اس کا ایک انفرادی حکم تھا، ختم، لیکن اب جو ہے وہ ایک حقیقت بن کے سامنے آ رہا ہے، اجتماعی مسئلہ آ رہا ہے، اقتصاد ہے، ممکن ہے اکنامکس کا کوئی مسئلہ ہو، صحت کا کوئی مسئلہ ہو، اور اجتماعی یا سیاسی اور معاشرتی کوئی مسئلہ ہو. الغرض یہ کہ جو بھی ظاہر ہے اور موجود ہے، ہمیں اس سے استفادہ کرنا چاہیے تاکہ ہم اس کا رائے حل عوام کے سامنے پیش کریں. ہم یہ نہیں کہیں گے جناب کتاب میں نہیں ہے، فلاں میں نہیں ہے، فلاں میں نہیں ہے، لہٰذا چھٹی کر دیجیے. یہ بدبینی کا، بدزنی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا. بس اسلامی انقلاب کے بعد امام خمینی کے بیان کردہ اس حقیقت میں بہت زیادہ گہرائی پائی جاتی ہے. تیسرا نقطہ جو حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی احکام اسلامی ہیں وہ مصلحت کی بنیاد پر قائم ہیں. توجہ رکھیے گا، یہ مصلحت ہے، یہ مفسدہ اور برائی اس میں موجود ہے، اور جن کو فقہی اور اصولی کتابوں میں بہت ہی ڈیٹیل میں بیان کیا گیا ہے. اور تمام فقہا کی نظر یہ ہے کہ ہر حکم کے پیچھے، ہر مسئلے کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے ایک اچھائی رکھی جسے مصلحت کہا جاتا ہے، ایک برائی رکھی ہے جسے مفسدہ کہا جاتا ہے. اور کوئی بھی ایسا حکم ہمیں نظر نہیں آئے گا جس میں مصلحت یا مفسدہ کا خیال نہ رکھا گیا. کوئی بھی حکم ہوگا اس کی مصلحت, اس کا تقاضا جو ہے, آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خیال نہ رکھا گیا ہو. یعنی کوئی بھی ایسا حکم آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ جس میں مصلحت اور مفسدہ نہ ہو, حتماً ہوگا. امام خمینی فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا قانون جو آج رائج ہے اور آسمانی ہے یا زمینی ہے, یعنی آسمان سے اترا ہے اور زمین والوں کے لیے اترا ہے, اور اس میں جو ہے مصلحت یا مفسدہ نہیں, کہتے ہیں ہر حکم میں مصلحت اور مفسدہ موجود ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا کو ان چیزوں سے کیا کام, خدا نے کوئی قانون وضع نہیں کیا ہے. کہتے ہیں نہیں, ایسی بات نہیں ہے. خود اسلام نے بیان کیا ہے, توجہ رکھیے گا, خود خدا نے بیان کیا ہے. اسلام کہتا ہے یہ قانون میں نے وضع کیا ہے, اور کسی مصلحت اور اچھائی کی بنا پہ اس کو قرار دیا ہے. یا یہ تمہارے جسم سے مربوط ہے, یا روح سے مربوط ہے, یا اخلاق سے مربوط ہے, یا تمہاری انفرادی دنیا سے, یہ اجتماعی دنیا اور سیاست سے مربوط ہے. الغرض ہے کہ جتنا تمہارا بڑا دائرہ ہے اجتماع کا, معاشرت کا, سوسائٹی کا, اس سے مربوط ہے. اور یا پھر تمہارے سوشل کانٹیکٹ سے ہوں, ایک شہر کا دوسرے شہر سے, ایک قبیلے کا دوسرے قبیلے سے, ایک ملک کا دوسرے ملک سے, ایک قوم کا دوسرے قوم سے, یہ سب مربوط ہیں. لہذا ان کے پیچھے مصلحت ہے. مصلحت کیسے کہتے ہیں؟ جس میں صلاح اور بہتری ہو, یعنی آپ کے لیے اچھا تھا, ضروری تھا, لہذا خدا نے کہا اس کو مصلحت کی بنا پہ واجب کرتے ہیں. مفسدہ تھا, برائی تھی اور اس میں آلودگی تھی, تو خدا نے کہا کہ اس کو معاف کرتے ہیں, اور انسان کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس طریقے سے اپنے خدا کی بارگاہ میں ان اصول و قوانین کے ساتھ حاضر ہو اور اپنی بندگی کا حق ادا کرے. لہذا اگر کہیں پر اس کو علم نہیں ہے, ٹھیک ہے, علم میں واقع نہ ہو, اور یہ جو میں نے معاف کا لفظ استعمال کیا اس کی تشریح کر رہا ہوں, اور وہ شخص جو ہے وہ اس کو علم نہیں ہو پاتا, اب جاننے کے باوجود, تحقیق کرنے کے باوجود وہ معاف ہے. لیکن اگر وہ علم حاصل کر سکتا ہے, علم حاصل نہ کرے تو وہ قابل معافی نہیں ہے, توجہ رکھیے گا. لہذا مصلحت موجود ہے, مفسدہ موجود ہے. مصلحت کی بنا پر واجب کیا گیا ہے, مفسدہ کی برائی کی بنا پر حرام قرار دیا گیا. اب کسی کو علم ہی نہیں ہوا کسی بھی طریقے سے, عقل کے ذریعے سے, تعلیم کے ذریعے سے, پوچھنے کے ذریعے سے, حالات واقعات ایسے نہیں تھے, اور اس نے عمل دوسرا کر لیا, یا ایک واجب تھا اسے چھوڑ دیا, یا ایک حرام تھا اسے انجام دے دیا, تو یہ صورت میں قابل معافی کہ یہ علم حاصل نہ کر سکتا ہو, کوئی ذرائع اسباب نہ ہو, تو پھر یہ قابل معافی ہے, ورنہ قابل معافی نہیں ہے. پس عقل بھی جو ہے امام خمینی کہتے ہیں کہ کچھ مصلحتوں کو درک کر سکتی ہے, سب مصلحتوں کو درک نہیں کر سکتی, توجہ رکھیے گا, سب مصلحتوں کو عقل درک نہیں کر سکتی, اس کے لیے وحی کی رہبری کی ضرورت ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ جس کی بنا پر ہم سیاسی اور اجتماعی معاشرتی میدانوں میں بڑے سے بڑا کام کر سکتے ہیں. اور یہاں پر امام خمینی کے بقول حاکم اسلامی, حاکم شرع جو ہے وہ مسلمانوں کی بہتری کے لیے جو ہے ایک خاص حکم پر بھی, جس کو حکم حکومتی کہا جاتا ہے, اس پہ عمل کر سکتا ہے. چوتھا نقطہ جو امام خمینی کے اصولی قوانین میں شامل ہے وہ ہے کہ جتنے بھی احکام ہیں ان میں خاص شرائط کی بنیاد پہ ایک لچک موجود ہے, ایسا نہیں کہ بس ایک ہی ہے, نہیں, ایک ہے حکم اولی و حکم ثانوی. حکم اولی ہے کہ یہی ہے اور بس یہی ہے, لیکن ایسا نہیں کہ اس میں لچک نہیں ہے. اگر تم کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے نماز پڑھو, جتنا کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہو کھڑے ہو کے پڑھو, جتنا بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو بیٹھ کے پڑھو. اگر تم وضو نہیں کر سکتے, وضو ضرر ہے, پانی نہیں ہے, تو تیمم کرو. اگر تمہارا مال حد نصاب تک نہیں پہنچا, خمس و زکوٰۃ تم پہ واجب نہیں ہے, واضح ہے بات. یعنی در حقیقت ایک حکم اولی ہے اور ایک حکم ثانوی ہے. یہ حکم ثانوی وہی مصلحت اور مفسدے کی بنا پہ, ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز کو اٹھا کے ہم کہہ کے جنہیں مصلحت اور مفسدہ کے بغیر ہے, لہذا اس کو حکم ثانوی تسلیم کر لیا جائے. لہذا شارع مقدس نے جتنے بھی قوانین بنائے ہیں, خواب و انسان کے لیے ہوں یا خواب و معاشرے کے لیے ہوں, ان میں مصلحت اور مفسدہ موجود ہے. مکلف پر لازم ہے کہ ان کو حاصل کرے، یعنی وہ چیز کے جس کو انجام دینا ضروری ہے وہ حکم وجوب آتا ہے، اور جس کو انجام دینا نہ دینا ضروری ہے وہ پہ حکم حرمت یعنی حرام کا آتا ہے۔ یعنی جب بھی ہم کہیں گے حکم وجوب ہے، مکلف پر لازم ہے، انسان پر لازم ہے وہ حاصل کرے، یعنی اس میں مصلحت ہے، اس میں بھلائی اور اچھائی ہے، اس میں پازیٹیوٹی ہے، اور اگر اس کو کسی مفسدہ کی برائی کی بنیاد پہ حرام قرار دیا گیا ہے اور حکم حرمت اس پہ لاگو ہوتا ہے تو ہم کہیں گے جناب آپ اس کو انجام نہ دیں، اس کو انجام نہیں دینا چاہیے۔ یہ جو ہیں حکم اولی کہلاتے ہیں۔ لیکن ایک ہے حکم ثانوی، توجہ رکھیے گا، حکم ثانوی جو ہے وہ ایک اور دروازہ کھولتا ہے، لیکن اس کے بھی اپنے قوانین موجود ہیں اور اس کو باقاعدہ طور بیان کیا گیا ہے حکم ثانوی کو۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ حکم حکومتی جو ہے وہ حاکم شرع وضع کرتا ہے، حکم حکومتی یعنی حکومت کو چلانے کے لیے اصول و قوانین کے روشنی میں حکم حکومتی وضع کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے ایک خاص مشروعیت اسے حاصل ہوتی ہے دین و شریعت کی، اور وہ ملک اور ملت کا یا قوم کا نظام چلانے کے قابل ہو سکتا ہے۔ اس بنا پر احکام حکومتی اس لیے اعتبار شرعی و سند شرعی رکھتے ہیں کہ شریعت نے حاکم شرع کو ولایت دی، فاما الحوادث الواقع فرجو فیها الى رواۃ حدیثنا، کہ جو ہمارے راوی ہیں مسائل جدید میں ان کی طرف رجوع کرو۔ خب اگر حکم اولی میں حکم نہیں تو ہم ہاتھ پہ رکھ کے بیٹھ جائیں گے جناب ہم جو ہیں بس اب مثال کے طور پر ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے اور ہم جو ہیں بس چھٹی کچھ نہیں کریں گے، کوئی آئے کوئی جائے کوئی کچھ بھی کرے، ہمارے ملک سے لوٹے تباہ کرے حملہ کرے، ہم کہیں گے چونکہ حکم موجود نہیں لہٰذا ہم خاموش ہیں۔ آیا یہ بات عقلاً درست ہے؟ تو کہتے ہیں کہ حکم حکومتی اس لیے حکم شرعی ہے کہ ولایت اس کی رہبری کو حاکم شرع نے مقرر کیا ہے لوگوں پر اور معاشرے پر، کہ جس کی پیروی اور جس کے احکام کی اطاعت کے نتیجے میں کسی غلط چیز کو نادرست اور کسی اچھی چیز کو در حقیقت اچھا سمجھ کر اس کی پیروی کی جائے گی۔ اور یوں جو ہے اس طریقے سے اجتماع اور سوسائٹی اور معاشرے کے قوانین کو چلایا جا سکے گا اور ان کو رن کیا جا سکے گا، ان کی مینجمنٹ بہتر انداز سے کی جائے گی۔ پانچواں نقطہ جو سمجھ میں آتا ہے اور بیان کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مصادیق حکم شرعی کے تعین میں عقلائی طرز کو اور عرف کو اہمیت دی جائے۔ عقلا کا انداز کیا ہے، عرف کیا کہتا ہے؟ صحیح کہتے ہیں نا عرفاً، عرفاً یعنی معمولاً، مثلاً عرف یعنی معمولاً ما عرف بہ، یعنی جس کو لوگ پہچانتے ہوں کہ ہاں بھائی یہ درست ہے نہ غلط ہے، ایسے کپڑے پہننا درست ہے ایسے کپڑے نہ پہننا غلط ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ عرف۔ اب اس میں بھی تاکید ہے کون سا عرف ہے، ایک عرف وہ ہے جو امریکی معاشرے ہو یورپی معاشرے میں، ایک عرف ہے جو اسلامی معاشرے میں ہو۔ اب اس میں پھر عرف کی اپنے اصول و قوانین ہیں جن کو بیان کیا گیا ہے، چونکہ یہ ایک فقہی اور اصولی موضوع ہے لہذا اس کو یہاں پہ زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے، صرف بتا رہے ہیں۔ سیرہ عقلاء یا عرف عام، یہ وہ روش ہے جو ابواب فقہی میں گزشتہ ہزار سال میں بیان کی جاتی رہی ہے، اور اس سے جو ہے افراد اور معاشرے کے لیے حکم کو وضع کیا جاتا ہے۔ امام خمینی فرماتے تھے اور اس بات کا عقیدہ و یقین رکھتے تھے کہ اگر ائمہ طاہرین اس سیرت جدید کے مخالف ہوتے تو وہ اس کو بیان کرتے، اس لیے کہ وہ اپنے زمانے سے اور آئندہ آنے والے زمانوں کے حالات سے باخبر تھے، لہذا ان پہ لازم و ضروری تھا، انہیں پتہ تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں غیبت ہوگی، امام تک رسائی ظاہری طور پہ نہیں ہوگی، لہذا آئمہ پر لازم و ضروری تھا کہ اس جدید روش کو جو عقلاء کی سیرت و روش ہے اور عرف کا قانون ہے اس کے خلاف کچھ بیان فرماتے اور رہنمائی فرماتے، لیکن کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا ہے۔ ان کا یہ بیان نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ سیرت عقلاء، روش عقلاء، منش عقلائی اور عرفی قوانین جو ہیں وہ ایک حقیقت رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی بنیاد پر جو ہے وہ احکام شرعی کا استنباط کیا جاتا ہے۔ چھٹا نقطہ یہ ہے کہ اصول عملیہ کو جاری کیا جائے گا ان مسائل میں کہ جن میں نص موجود نہ ہو، نہ نص قرآن، نہ نص روایات و احادیث۔ اور جس کو میں نے پہلے بھی کہا کہ فقہی اور اصولی علماء نے اس کو زمانۂ غیبت کبریٰ میں قرآن اور روایات کی مدد سے اس کو مقرر کیا ہے، یعنی اس کو قرار دیا ہے، اس کو چنا ہے، اور ان کو اصول عملیہ کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ کہ جس میں کوئی حکم شرعی موجود نہ ہو وہاں مشتر کیا کرے گا، اصول عملیہ کی طرف آئے گا۔ اصول عملیہ چار ہیں، یا برات ہے، اصل برات، برات کا قانون، معذرت چاہتا ہوں، اصل ثمرت قانون ہے، یا اصل احتیاط ہے، احتیاط کا قانون ہے، یا اصل تخیر ہے، تخیر یعنی اختیار کا قانون ہے، اور اصل استصحاب ہے۔ ان کو مختصرا میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ اصل برات کیا ہے کہ ہم بری ذمہ ہیں، ہم پہ کوئی چیز واجب نہیں ہے، مثلا ان حالات پہ ہم پہ کوئی چیز واجب نہیں ہوتی، ہم اس نتیجے پہنچتے ہیں کہ ہم پر کوئی چیز واجب نہیں، اصل برات جاری ہوگی۔ خوب، اصل احتیاط کیا ہے کہ نہیں، حکم موجود نہیں ہے، مثلا ہمیں احتیاط کے تحت یہ عمل کرنا چاہیے، یہ ایسا عمل کرنا چاہیے، احتیاط واجب ہے یا مستحب ہے، یا اور دوسری احتیاط عقلائی طور پہ ہم اس کو عکس کر سکتے ہیں، احتیاط عمل کریں، تاکہ ہمیں تو نہیں پتہ لیکن جو نفس الامر میں حقیقت اور حکم موجود ہے، عالم آسمان میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم مقرر کیا ہے، ہم کے خداوندہ ہم اصل احتیاط کے بنا پر ہم نے یہ کیا تاکہ ہم تیری اطاعت و بندگی اور عبودیت کا حق ادا کر سکیں، ہمیں تو نہیں معلوم لیکن چونکہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، مولا کا اور ہمارے آقا کا اور ہمارے سرور کا اور ہمارے خدا کا اور ہمارے اللہ کا ہم پہ ایک حق ہے، وہ حق یہ کہ اس کی اطاعت کریں، اسے تکلیف نہ دیں۔ لہذا یہ اصل احتیاط جو ہے وہ ہم سے یہ کہتی ہے کہ آپ جو ہے اصل احتیاط کے تحت عمل کریں اور آپ اس کی اطاعت کریں۔ تیسری چیز اصل تخیر ہے، یعنی اختیار دیا گیا ہے کہ ہم اس کو قبول کریں یا رد کریں۔ اور چوتھا اصول کیا ہے، اصول عملی استصحاب، یعنی اگر کوئی حکم موجود نہیں ہے تو جو چیز جو حکم موجود ہے، اب کوئی نیا حکم نہیں ہے، نئے حکم کی دلیل بھی نہیں ہے، پرانے حکم کو چھوڑا بھی نہیں گیا، لہذا ہم یہ کہیں گے یہاں پہ استصحاب جاری ہوگا کہ پرانا حکم بھی موجود ہے، نیا حکم بھی نہیں آیا ہے، کوئی دلیل بھی اس کے اگینسٹ نہیں آئی ہے، لہذا یہ اپنی اصلی حالت پہ باقی ہے اور اس کے مخالف کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ لہذا ان اصولوں کو جو ہے وہ اصول عملیہ کہا جاتا ہے، جس کو فقہ اپنے استنباط حکم شرعی میں استعمال کرتے ہیں۔ اور آخری نقطہ عرض کروں کہ ساتواں نقطہ، فراغ و اباحے کا قانون، یا آپ فارغ و ذمہ ہو جائیں گے ادا کر کے، یا آپ اباحہ کی منزل پہ آ جائیں گے، توجہ رکھیے گا۔ فقہا در حقیقت اس بات کے معتقد ہیں کہ انسان کے اعمال ان چار احکام شرعی میں سے، یا وجوب، یا حرمت، یا استحباب، یا کراہت۔ وجوب یعنی یہ حکم واجب ہے، حرمت یعنی حرام ہے، استحباب یعنی مستحب ہے، اور کراہت یعنی مکروہ ہے۔ ان چار حکم سے خالی نہیں ہے انسان کا کوئی انفرادی عمل ہو یا اجتماعی عمل ہو، قوم کا عمل ہو یا ملک کا عمل ہو، کوئی بھی ہو، وہ ان چار وجوب، حرمت، استحباب اور کراہت سے خالی نہیں ہے۔ اور اسی کی بنیاد پر کوئی کام کیا جائے گا یا کسی کام کو چھوڑا جائے گا، ہم یہ کام کرنا چاہیے، ہم یہ کام چھوڑنا چاہیے، اسی کی بنیاد پہ ہوگا، یا ہم کہیں گے یہ وجوب ہے، یا حرمت ہے، یا استحباب ہے، یا مثلا آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کراہت ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ اس اصل اباحہ کو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، بعض نے اسے اختلافات کیے ہیں، لیکن در حقیقت سب نے اس چیز کو تسلیم کیا ہے، بہرحال یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، اور انسان حوضہ فراغ اور حوضہ اباحہ میں، یعنی فراغ اور اباحہ کے سرگل میں رہتے ہوئے انسان کو یہ چیز عطا کی گئی ہے کہ وہ حکم شرعی تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ یہ سات نکات عزیزان گرامی ایسے تھے کہ جن پر امام خمینی نے تکیہ کیا ہے۔ اب جتنے بھی آپ ان سات نکات کے روشنی میں امام خمینی کے مسائل کو اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو جو ایک اور چیز نظر آئے گی دقت اور باریک بینی کے علاوہ، وہ ہے حکم حکومتی۔ توجہ رکھیے گا، حکم ولایت فقیہ، حکم حاکم شرع، حاکم مطلق، حاکم دین اسلام، ٹھیک ہے، کہ جو زمانہ غیبت میں ہے وہ موجود ہیں، احکام اولی و ثانوی وہ ہمیں کار فرما نظر آتے ہیں، سب سے آگے نظر آتے ہیں انشاءاللہ۔ اب جو گفتگو ہوگی وہ عرفانی اصول و قوانین اور نظر کے عنوان سے ہوگی کہ عرفانی طور پہ ہم اپنی کیا دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہماری اصل بحث شروع ہوگی، جس کو میں صرف ایک دفعہ خلاصتاً آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہاں پر پھر حکومت کا مسئلہ سامنے آئے گا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہم حکومت کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں۔ بس وہاں پر دین و سیاست کے رابطے کی بات کی جائے گی، وہاں پہ دلائل دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس زمانے غیبت کبری میں اسلامی حکومت کی تشکیل اور تاسیس کی ضرورت پر دلائل دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور دو طرح کے دلائل ہیں، وہ سب دیے جائیں گے۔ پھر اس اسلامی حکومت کی حقیقت و ماہیت کیا ہوگی، اس پہ پھر انشاءاللہ جب وقت ملے گا، انشاءاللہ زندہ رہے تو آپ کی خدمت عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں امام خمینی کے ان اصول و قوانین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔